نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته العطيبين الغطرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا عدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام لكم فيا أسوة. صلوات بهم محمد وآله. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نورانی کلام کہ جو آپ نے اپنے خطاب میں ایک خطبے کے ذیل میں فرمایا کہ تمہارے لیے ہماری ذات میں اسوہ ہے، اور وہ اسوہ در حقیقت وہ حسینی کردار ہے جو امام نے اپنی پوری زندگی میں اور خاص کر یزید کی بیعت کے سوال کے بعد امام نے جو پیش کیا اسوہ، اور وہ عظیم کردار جو مدینے سے لے کر کے کربلا تک ادا کیا امام نے، خود ادا کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ادا کیا. اور موضوع کے طور پر جو گفتگو چل رہی ہے کہ یہی وہ کردار، یعنی یہ کردار کا مجموعہ امام کے اس عظیم کردار سے ایک فکر، ایک مکتب، ایک آئیڈیالوجی سامنے آتی ہے کہ جس کو ہم حسینیت کہتے ہیں. اور یہی حسینیت ہے کہ جو صرف 61 ہجری کے لیے نہیں بلکہ تمام زمانوں کے لیے اور تمام مکان کے لیے، ہر زمین اور ہر زمان کے لیے اور ہر مکان کے لیے امتوں کی نجات کا راستہ ہے. کل ہماری یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اس میں یہ چیز جو یقینی ہے اور اب اس میں کوئی ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، نتیجے تجربے اور نمونے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے متعدد زمان میں جس حد تک حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے راستے کو اپنایا گیا، اس حد تک انسان کو نجات ملی، اور جس دائرے میں، چھوٹے دائرے میں اپنایا گیا تو وہاں پر نجات ملی، بڑے دائرے میں وہ راستہ اپنایا گیا تو بڑے دائرے میں نجات ملی. ایک انڈیویجول طور پر فرد نے راہ حسین ابن علی کو اپنایا تو اسے نجات ملی، اور معاشروں نے آ کر، ملکوں نے آ کر، حکومتوں نے آ کر وہ راستہ اپنایا تو اسے نجات ملی. تو یہ ایک نمونہ ہے، یہ ایک کردار ہے کہ جس کے نمونے تاریخ میں ہمارے سامنے متعدد موجود ہیں، اور ایک اتنے نمونے موجود ہیں کہ جو یقینی طور پر آ کر ہمارے لیے ثابت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی کہ کیوں یہ راستہ نجات دے رہا ہے، کیونکہ یہ راستہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا راستہ اور حسینیت کا راستہ، یہ تمام انبیاء کا راستہ ہے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، یہ قرآنی راستہ ہے، یہ الہی راستہ ہے، اور سب کے وارث بن کر میدان کربلا میں حسین ابن علی آئے ہیں اس راستے کو پیش کرنے کے لیے۔ جس موضوع پر کل گفتگو ہو رہی ہے ذیل میں، وہ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ راستہ، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ راستہ نجات کا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ نجات کا ہونے کے ساتھ ساتھ سخت بھی راستہ ہے، سختیوں کا راستہ ہے، ابتلاءات کا راستہ ہے، مصیبتوں کا راستہ ہے، آسانیوں کا راستہ نہیں ہے۔ کہ یہ قانون بھی البتہ ہے الہی سنن میں سے، الہی سنتوں میں سے، کہ جتنے بھی بلند راستے انسان کو طے کرنے ہیں وہ سختیوں سے ہو کر طے کیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ جو نہجر البلاغہ میں موجود ہے اور دیگر کتابوں میں، کہ امام فرماتے ہیں کہ لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہونا پڑے گا۔ یہ بہت ہی عظیم مطلب ہے اس جملے میں۔ محبت کے ایک معنی ہمارے ذہنوں میں ممکن ہے، یا ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کے ذہن میں، کہ محبت یعنی کیا، یعنی ایک ایموشنل رابطہ پیدا ہو جائے، ایک ایموشنل رابطے کی بنیاد پر کبھی آ کر کچھ ذکر کر لیں، کبھی منقبت کر لیں، کبھی قصید خانی کر لیں، کبھی نظر و نیاز کر لیں، پھر اس کا نتیجہ ہم آخرت میں دیکھ لیں گے۔ لیکن امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نا، میری محبت اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ محبت یہ سختیوں کا راستہ ہے۔ امیر المومنین کے ساتھ آنا، امیر المومنین کا راستہ اپنانا، امیر المومنین کے طرز زندگی پہ چلنا، امیر المومنین کی ہمراہی کرنا، یہ آسان نہیں ہے۔ اگر ہمیں زندگی میں آسانیاں چاہیے ہیں تو امیر المومنین کا راستہ طے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ یقینی طور پر جملہ امام فرماتے ہیں۔ اس کے بہت سارے شواہد بھی ہیں، نمونے بھی آپ کے سامنے، ہم اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر پائیں گے فی الحال، کہ امام یہ جملہ فرماتا ہے کہ پہاڑ بھی آ کر ہمیں ہماری محبت کرنا چاہے، لو حب بنی جبلون، تو اسے اس منزل سے اسے ریزہ ریزہ ہونا پڑے گا، اسے سختیوں سے گزرنا پڑے گا، اسے مشکلات سے گزرنا پڑے گا، چونکہ یہ محبت کے جو تقاضے ہیں وہ اس راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں جو یقیناً سختیوں کا راستہ ہے۔ اگر امیر المومنین کے ساتھ محبت کر کے نہیں آئیں گے تو ممکن ہے کوفے میں بیٹھے رہیں، مدینے میں بیٹھے رہیں، آرام کی زندگی گزارتے رہیں، نہ کوئی خطرہ ہو، نہ کوئی مشکل ہو، بلکہ بیت المال سے اتنا استفادہ کر رہے تھے، استفادہ کرتے رہیں۔ لیکن اگر امیر المومنین کے ساتھ چلنا ہے تو پھر میدان جنگ میں جانا پڑے گا، جنگ جمل کے مرحلے میں جانا پڑے گا، جنگ صفین میں جانا پڑے گا، جنگ نہروان میں جانا پڑے گا، سختیاں اٹھانی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، جانیں دینی پڑیں گی، عزیزوں کو قربان کرنے، اور یہ صرف 40 ہجری یا 34-35 ہجری کا 35-36 ہجری اور 38 ہجری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ امیر المومنین نے سن 37 ہجری میں فرمایا تھا جب جنگ صفین ہو رہی ہے 36 ہجری میں، کہ اس زمانے اگر مجھ سے محبت کرو گے تو لتحافت، نہ، بلکہ یہ ایک قانون امیر المومنین نے دیا کہ جب بھی کوئی آ کر مجھ سے محبت کرنا چاہے گا تو آمادہ ہو کر جائے، کیونکہ میری محبت کا لازمی نتیجہ ہوگا سختیاں، مشکلات۔ اور یہی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے جو راستہ پیش کیا، اپنے تمام اصحاب سے بار بار اعلان کرتے ہوئے چلے کہ دیکھو میرے ساتھ چل رہے ہو لیکن سمجھ کے چلو، دھوکے میں نہیں چلنا ہے۔ ہر سپہ سالار یا ہر انسان کی جو جنگ کے میدان میں جا رہا ہوتا، اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بہانے سے، کتنے دھوکے سے، کتنے طریقے سے، لالچ سے، خوف سے، سارا طریقہ اپنایا جائے تاکہ ہمارے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام مسلسل بار بار سختیوں کا پتہ بتا رہے ہیں، اور سختیوں کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ لشکر کی تعداد میں کمی کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر ایک چاہیے نہیں ہے، ہمیں تعداد کی کثرت نہیں چاہیے، ہمیں جا کر مقصد ہمارا لوگوں کو مارنا یا قتل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد دین بچانا۔ دین کی حفاظت کے لیے جو بھی منزل ہمیں طے کرنا ہوگی وہ ہم کریں گے، جان دینا ہوگی تو جان دیں گے، الہی حکومت قائم ہو سکے گی تو الہی حکومت قائم کریں گے، بچوں کی قربانی کرنا پڑے گی بچوں کی قربانی کرنا پڑیں گے، لیکن اس راہ میں چاہے جو بھی راستہ ہم اختیار کریں بہرحال وہ سختیوں سے ہو کے گزرے گا. لہٰذا یہ پہلے سے امام ہر ایک کو آگاہ کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ یہ راستہ 8 ذی الحج کو یہ کلمہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اور اچھا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جو اس پورے سفر میں امام نے ادا کیے ہیں وہ بار بار پڑھے جائیں، اتنا زیادہ پڑھے جائیں کہ حسینیت کا سمجھنے کا راستہ ہمیں خود حسین ابن علی سے ملنا شروع ہو جائے. ابھی ہماری مشکل ہے کہ ہم حسینیت کو آ کر ذاکروں سے مولویوں سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لہذا جو حسینیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ ایک عجیب و غریب حسینیت، وہ حسینیت جو ہمیں نہ ہمیں نجات دیتی ہے نہ ہمارے معاشروں کو نجات دیتی ہے نہ ہمارے بچوں کو نجات دیتی ہے، نہیں دے رہی ہے. لیکن وہ حسینیت کی جس کو امام حسین علیہ السلام نے خود ہی سمجھایا ہے، اگر وہ حسینیت سمجھنا شروع کر دے انسان تو ہر جگہ نجات نظر آنا شروع ہو جائے گی، دنیا کی نجات بھی اور آخرت کی نجات بھی. لہذا امام کا یہ جملہ تھا 8 ذی الحج کی شب میں امام نے جن لوگوں کو اکٹھا کیا اور جو لوگ چلنے کے لیے تیار تھے یہ کہہ کر کے دیکھو وہی میرے ساتھ چلے کہ جو اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے تیار کر چکا ہے اور لقائے پروردگار کا شوق رکھتا ہے، پروردگار سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. ہر ایک ہمارے ساتھ نہیں چلے، من کان فینا بادلا مہجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا انی راحل مصبحاً انشاء اللہ. وہ کی جو بادلا مہجته، جو اپنی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے پوری طریقے سے، وموطنا علی لقاء اللہ نفسه، اور اپنے نفس کو وہ آمادہ کر چکا ہے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ ہم قربانیوں کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم نعمتیں بانٹنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ جائیں گے اور جنگ کریں گے اور بیت المال آئے گا اور بیت المال تمہارے درمیان میں تقسیم کریں گے. کچھ لوگ اس دھوکے میں چل پڑے تھے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر انہیں یقین نہیں آیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں، امام کے کلام پر انہیں یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ یقین آنے کے لیے لازم ہے کہ ایمان ہو، جانتا ہو امامت کو اور امام کے کردار کو جانتا ہو اور امامت کی صداقت اور سچائی کو جانتا ہو. لہذا بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو امام کے اس مطلب کو نہیں سمجھ پائے اور یہ جان رہے تھے کہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ جا رہا ہے کوفے کی طرف تو کوفے میں لوگ آمادہ بھی ہیں، اتنے سارے لوگوں نے بیعت کی ہے، حتمن کوفے میں حکومت قائم ہو جائے گی، اور جب کوفے میں حکومت قائم ہوگی تو کوفہ اسلامی مرکز ہے، چند اعتبار سے کوفہ اسلامی مرکز رہا ہے، لہذا وہاں جائیں گے تو بہت ہی نعمتوں نعم سے ہمارا سامنا ہوگا اور نعمتیں ہمیں ملیں گی، لہذا چلیں. حج کو چھوڑ کر بعض لوگ حج کو چھوڑ کر نکلے تھے کوفے میں نعمتیں لینے کے لیے، لہذا وہ لوگ کی جو نعمتوں کے لیے اور حکومتی عہدوں کے لیے اور اقتدار کے لیے حسین ابن علی کے ساتھ چلے تھے، ان کا حج بھی گیا اور حسین ابن علی کا ساتھ بھی چھوڑ گیا، دونوں گیا. ادھر حج بھی چھوڑا انہوں نے لیکن حج چھوڑ کر امام کے ساتھ نہیں چلے تھے، امام کے لیے نہیں چلے تھے، امام کی عزت کے لیے نہیں چلے تھے، دین کے لیے نہیں چلے تھے، اللہ کے لیے نہیں چلے تھے، عشق پروردگار میں نہیں چلے تھے، اپنے آپ کو خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ کر کے نہیں چلے تھے، بلکہ انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ حسین ابن علی اگر نکلے ہیں تو حتماً کوفے میں حکومت قائم کر لیں گے، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنا حج بھی چھوڑ دیا تھا. تو حج چھوڑ کے دو طرح کے لوگ نکلے تھے، ایک وہ لوگ نکلے تھے جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے نکلے تھے، بجائے یہ کہ جانوروں کو قربان کریں اپنے بچوں کو قربان کرنے نکلے تھے، ایک یہ لوگ تھے، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو حج کو چھوڑ کر نکلے تھے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی ہوا و ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے. لہذا وہ لوگ کی جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے امام کے ساتھ نکلے تھے وہ کہاں تک چلے؟ جیسے جیسے منزلیں آتی رہیں امام انہیں مزید آگاہ کرتے گئے، اور آگاہ کرتے کرتے راستہ چھوڑتے گئے، ساتھ چھوڑتے گئے، اور جب کوفے سے بھی خبر آ گئی کہ کوفے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نمائندہ شہید کر دیا گیا ہے، اب جتنے لوگ لالچ میں آئے تھے سب کے سب ساتھ چھوڑ کر واپس چلے گئے. یہ آخری منزل تھی. چونکہ اب یہاں پر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جس کوفے میں حسین ابن علی جا رہے تھے حکومت قائم کرنے کے لیے اور جس کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور ہزاروں ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی تھی، اب وہ کوفہ حسین ابن علی نہیں جا پائیں گے اور اس کوفے سے ہمیں جو امیدیں تھیں وہ امیدیں پوری نہیں ہو پائیں گی. لہذا یہاں سے وہ لوگ کی جو لالچ کے لیے آئے تھے انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، لیکن وہ لوگ کی جو حسینیت کو سمجھ کر اور حسینیت ہی کو نجات کا راستہ سمجھ کر امام حسین اسلام کے ساتھ آئے تھے وہ اس منزل کے بعد اور بھی مضبوط ہوتے چلے گئے اور بھی ان میں استقامت آتی چلی گئی. یہ مطلب ابھی ہم نہیں پیش کر پائیں گے لیکن کبھی انشاءاللہ عرض ہوگی. جیسے جیسے منزلیں آگے بڑھتی جا رہی تھیں امام امتحانات بھی سخت لیتے جا رہے تھے اور امتحانات کے ذریعے سے ان کے اندر قدرت اور استقامت بھی بڑھاتے چلے جا رہے تھے. حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے مسلسل شب عاشور تک اپنے اصحاب کی تربیت بھی کی ہے، بنایا ہے. امام فقط صرف ساتھ لے کر نہیں چل پڑے ہیں، امام نے ان کی تربیت کی ہے، امام نے انہیں بنایا ہے اور امام نے آزمائش کے ذریعے سے، سختیوں کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے، امتحانات کے ذریعے سے اصحاب کو اصحاب بنایا ہے. حبیب نے مظاہر پہلے بھی بہت کچھ تھے لیکن کربلا آنے کے بعد کچھ اور ہو گئے. پہلے کے حبیب نے مظاہر میں اور کربلا آنے کے بعد کے حبیب نے مظاہر میں بہت فرق ہے. کچھ امتحانات تو وہ خود ہی دے کر آئے تھے لیکن کچھ امتحانات آ کر حسین ابن علی نے لیے ہیں. چونکہ لازم ہے، یہ الہی قانون ہے کہ اگر انسان کو بلند کرنا ہے تو اسے امتحان کی منزلوں سے گزارنا ہے. ابراہیم بغیر امتحان کے ابراہیم نہیں بن پائیں گے، موسیٰ بغیر فرعونی امتحان سے گزر کے موسیٰ نہیں بن پائیں گے. لہذا اصحاب حسینی بھی اتنے بلند مقامات تک بغیر امتحان کی منزلوں سے گزرے ہوئے نہیں بن پائیں گے. اس امتحان کے ذریعے سے امام ان کی تربیت لے رہے ہیں. اب یہ ہم بات کہیں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ سب سے بڑا اور سب سے سخت امتحان جو لیا امام حسین اسلام نے وہ شب عاشور میں آ کر لیا اپنے ساتھیوں کا. آپ کہیں یہ کیسی بات ہو سکتی ہے جو اتنا ساتھ میں آئے ہوئے ان کا امتحان لیا جاتا ہے؟ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو امتحان لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب وہ اسکول میں جاتا ہے امتحان میں ناکام ہوتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں پہلے ہی سے اس کا امتحان لینا چاہیے تھا. کہ جو امتحانات کی منزلیں نئے طے کر رہے ہوں، جب ان کے سامنے کوئی بڑا امتحان آتا ہے تو وہ، اور یہ اسکول کے امتحان تو یہ معمولی امتحان ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے امتحان میں آتا ہے اور زندگی کے امتحان میں ناکام ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے تب ایک باپ کو اور ماں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو ناز و نعم میں بچے کو پالا تھا اگر ہم نے اس کو امتحانات کی منزلوں سے گزارا ہوتا تو آج اس طرح کمزور نہ ہوتا، آج اس طرح وہ ٹوٹ نہ رہا ہوتا، آج اس طرح ناکام نہیں ہو رہا ہوتا. یہ صرف ایک انسان کی بات نہیں ہے، یہ پورے پورے معاشروں کی بات ہے اور خاص کر لشکر. ایک لشکر جو میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے. کربلا کے لوگ عاشورہ جیسے عاشورہ کے لائق اس وقت بن پائیں گے جب انہیں شب عاشور کی امتحان کی منزل سے گزار لیا جائے. شب عاشور، عاشور کا دن تو کوئی معمولی دن نہیں ہے. عاشور کے دن میں کوئی ہر ایک تو وہاں بھی آ کے ٹھہر نہیں سکتا. یار سب سے سخت امتحان آپ کی نظر میں کب لیا امام حسین علیہ السلام نے؟ سب سے سخت امتحان کربلا والوں کا اس وقت تھا کہ جب ان کے سامنے آ کر راستہ کھول دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ رات کی تاریکی ہے، یہ شب ہے، میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تمہیں جس کو جہاں جانا ہے چلا جائے یہاں سے. یہ امتحان تھا. یہ امتحان دو اعتبار سے تھا، ایک اس اعتبار سے کہ ان کے ارادوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا جائے کہ یہاں پر ٹھہرے ہیں تو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے مجبور ہو کر نہیں ٹھہرے ہیں. کہ ایسے عظیم انسان کے ساتھ آ گئے ہیں تب تو مجبوراً ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے اور جان دینا ہی دینا ہے. اگر مجبور ہو کر ٹھہرتے تو ان کے جانوں کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو آج ہے. اگر وہ امام کے اوپر رحم کھاتے ہوئے اور مجبوری کے عالم میں کربلا میں اپنی قربانیاں دے رہے ہوتے تو آج ان کو آئمہ کی زبان سے سلام نہ کیا جا رہا ہوتا، امام زمان ان پر سلام نہ بھیج رہے ہوتے. اور یہ مرتبہ انہیں کیوں ملا ہے؟ یہ مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے امتحان کے ذریعے سے ملا ہے. اگر امام یہ امتحان نہ لیتے تو یہ مرتبہ بھی نہ مل پاتا. اور ساتھ میں امام تربیت بھی کر رہے ہیں کہ ابھی سے اپنے آپ کو چیک کر لے، آمادہ کر لے. یہ موضوع ابھی ہم نہیں یہاں پر زیادہ نہیں چھیڑتے چونکہ پوری بات ہماری پھر اسی میں وقت گزر جائے گا، لیکن اہم موضوع، اس پر آپ خود اور مزید غور کریں گے. کل کی بات ہم آگے بڑھا دیں پورے، کہ انسان کی زندگی میں جہاں نعمتوں کی ضرورت ہے اور حتماً ضرورت ہے، پروردگار نعمتیں دے بھی رہا ہے، مسلسل نعمتیں دے رہا ہے، وہیں پر انسان کی زندگی میں امتحانات اور سختیوں کی بھی ضرورت ہے. آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، نعمتیں تو ٹھیک ہے ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، نعمتیں چاہیے ہیں، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، مکان چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، زندگی کی ساری نعمتیں چاہیے، جتنی بھی نعمتیں مل جائے ہم مزید نعمتوں کے لیے اپنے آپ کو اور تیار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی کیا ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ امتحانات کے لیے آمادہ کریں؟ نعمتوں کے لیے تو ہم سب تیار ہیں، نعمتیں حاصل کرنے کی جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی اور مزید نعمتوں کے لیے ہم اپنی آگوش کھولے ہوئے ہیں اور پوری طریقے سے آمادہ ہیں کہ اور نعمتیں ملیں، اور چاہیے، اور لینے کو تیار ہیں. جس قدر بھی نعمتیں مل جائیں، انسان دھیرے دھیرے اتنا حریص ہوتا چلا جاتا ہے کہ ساری دنیا بھی اس کے سامنے لا کر ڈال دی جائے لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا، اور دنیا کی تلاش میں نکلتا ہے کہ نہیں اور بھی دنیا. لیکن کبھی انسان نے اپنے آپ کو سختیوں کے لیے بھی آمادہ کیا ہے، چاہا ہے؟ یہ ہے اہم مسئلہ. کل جو بات عرض کرنا شروع کی تھی اور بات رک گئی تھی، وہ یہ کہ انسانی تربیت میں دونوں چیزیں اپنا رول ادا کر رہی ہوتی ہیں، نعمتیں بھی رول ادا کرتی ہیں، نعمتوں کا کام بھی ہے انسان کی تربیت کرنا، اور سب انسان کی، صرف بچوں کی نہیں. اب وہ بات جو عرض کی کہ بچوں تربیت صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بچوں سے کہیں زیادہ بڑوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اگر بڑوں کی تربیت ہو جائے تو بچوں کی خود بخود تربیت ہوتی چلی جائے گی. کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں بچوں کی میں کوئی کمی نہ آنے پائے، ہم جیسی بھی زندگی گزاریں لیکن بچوں کی زندگی اچھے سے اچھی زندگی ہو، پاکیزہ سے پاکیزہ زندگی ہو، گناہ سے پاک ہو، خطا نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی نقصان دہ کام نہ کرتا ہو. ہم لاکھ سگریٹ پیے لیکن میرا بچہ سگریٹ نہیں پیے، ہر باپ کی یہ آرزو ہوتی ہے نہیں؟ کون سا باپ چاہتا ہے کہ نہیں، خود پی رہا ہوتا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا سگریٹ پیے، میرے گھر کی کوئی فرد سگریٹ. مثال کے طور پر ہم کتنا بھی نامناسب چیزیں اپنی زندگی میں استعمال کریں لیکن میرا بیٹا نہیں استعمال کرے، میرے بچے استعمال نہیں کرے، یہ آرزو ہوتی انسان کی. یہ فقط آرزو ہے، یہ آرزو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. کب تک؟ اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی کہ جب تک اپنے آپ کو اس تربیت کے دائرے میں نہ لے آئیں. جب خود کو تبدیل کر لیا تو یہ بچہ خود بخود تبدیل ہوتا چلا جائے گا. ہر مولوی اور عالم کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ پورا معاشرہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، سب کے سب اچھے ہو جائیں، سب کے سب دیدار ہو جائیں. خود اگر جا کر دیکھے خود اس کی زندگی میں کتنا دین ہے، خوب جتنا دین ہے اتنا ہی اثر کرے گا معاشرے پر، اس سے زیادہ تو اثر نہیں کرے گا. خود دینداری کے مسئلے میں پیچھے ہو اور معاشرے کو چاہتا ہے وہ زیادہ دیدار ہو جائے. خود باپ اور ماں ہزار مصیبتوں میں خود کو ڈالتی ہوں، ہزار نقصان دہ امر انجام دیتی ہوں، دن دن بھر بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہو مثلا، اور ان کی خواہش یہ کہ میرا بچہ نہ دیکھے، خود موبائل پہ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہوں لیکن آرزو یہ کر رہے کہ میرا بچہ گیم نہ کھیلے، خود کبھی کتاب اٹھانے کو تیار نہ ہوں لیکن خواہش یہ ہو کہ میرا بچہ جب بھی اٹھائے فوراً کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ عملی طور پر نہیں ہوگا، کم سے کم آپ سے تو ممکن نہیں ہے. ممکن ہے کسی دوسرے کا اثر اس کے اوپر پڑ جائے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو نہیں پڑھتا لیکن میرا بچہ پڑھتا ہے، تو وہ اس نے آپ کا اثر قبول نہیں کیا ہے، کسی اور کا اثر قبول کر لیا ہے، حتمن کسی کی زندگی کا اثر اس کے اوپر پڑا ہے، لہذا آپ نے اس پر اثر نہیں ڈالا ہے. اگر آپ اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو جس طرح اپنے آپ کو تبدیل کرتے چلے جائیں گے ویسے ہی وہ بھی تبدیل ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے قانون، یہ ہے بالکل ایک عقلی اور منطقی قانون اور دینی قانون، جس کے لیے بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے ثابت بھی ہے باقاعدہ طور پر کہ جو تربیت انسان کی زبان سے کی جاتی ہے وہ اثر نہیں کرتی اس وقت تک جب تک کہ وہ تربیت عمل سے نہ کی جا رہی ہو. لہذا وہ لوگ کی جو بچہ جوان ہونے لگے پھر تربیت کی فکر پڑتے ہیں یہ یا تو دھوکہ کھائے ہوئے ہیں یا تو نادان ہیں. تربیت انہیں جن کو تربیت کرنے کی فکر کرنی ہے وہ اپنے ہی جوانی سے تربیت کرنے کی فکر کرتے ہیں, تو اس کے جوان ہونے کے بعد بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس پہ اثر پڑنا شروع ہوتا ہے. اور بتائیے کام نہیں کیا ہے تو پھر انسان نا امید نہیں ہو, مایوس نہ ہو کہ اب تو ہم یہ کام نہیں کر سکے تو اب تو کچھ نہیں کر سکتے نا. جب بھی انسان اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لا لے وہیں سے خود پر بھی اثر پڑنا شروع ہوتا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر پڑنا شروع ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر, مرد ہی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال سے, شاید خواتین اتنا نہ, بہت سارے مرد ہوتے ہیں ان کی بہت خواہش ہوتی ہے شادی کر کے لے آئے خاتون کو بیوی کو اور بالکل اپنے مطابق اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, الحمدللہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں زبردست طریقے سے, ساری کوشش کرتے ہیں کہ وہ غلط ہوں یا صحیح ہوں. اگر صحیح بھی ہوں تو بھی یہ تبدیلی اس وقت ممکن ہے جو صحیح چاہے بھی اگر رہے ہوں, یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب وہ خود کر لے تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ سامنے والا بھی تبدیل ہوتا چلا جائے گا. تبدیل زبان سے نہیں کیا جاتا, تبدیل کہہ کر کسی کو نہیں کیا جاتا, تبدیل کرنے کا ایک اصول ہے, تبدیل کرنے کے قانون ہے کہ خود کو تبدیل کرتے چلے جاؤ آس پاس کے لوگ خود بخود تبدیل ہوتے چلے جائیں. یہ ہے تربیت, تربیت کے قانون میں سے. لہذا تربیت میں جہاں پر جو اصلی نقطہ تھا, جہاں پر نعمتوں کی ضرورت ہے وہیں پر تربیت میں سختیوں کی بھی ضرورت ہے, اور نعمتوں سے کہیں کہیں زیادہ انسان کی تربیت سختیاں کر رہی ہوتی ہیں. خوب, اگر اس پر یقین نہیں آ رہا ہے آپ کو تو میں ایک چھوٹی سی گفتگو یہاں پہ کرتا ہوں اور تاکہ وقت پہ اپنی گفتگو میں تمام کر سکوں. اہم مسئلہ ہے چونکہ راہ ہے حسین ابن علی, عرض کیا کہ حسینیت نجات کا راستہ ہے, حسینیت آج بھی نجات کا راستہ ہے. تو حسینیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے نام پر ایئر کنڈیشن مسجدوں میں حسینیوں میں آ کر بیٹھ جائیں اور آ کر مجلس پڑھ لے, ذاکر مجلس پڑھ لے, سننے والے سن لیں اور پھر نظر کا بھی اہتمام ہو, کھانے پینے کا بھی اہتمام ہو اور محرم آ گیا پھر محرم اس طرح ختم ہو گیا, یہ ہو گئی حسینیت کا حق ادا ہو گیا. یہ حسینیت, یہ وہ حسینیت نہیں ہے جو کربلا والوں نے آ کر پیش کی تھی. کربلا والوں نے جو حسینیت پیش کی حسین ابن علی کے ساتھ چل کے, وہ کہاں تک گئے؟ وہ مکے مدینے اور مکے سے چلے تو عصر عاشور کی سختیوں تک حسین ابن علی کے ساتھ رہے. یہ سب چیزیں یہ نہیں کہ یہ نہ کریں, یہ نا یہ مقدمے کے طور پر ٹھیک ہے, اہتمام کے طور پر ٹھیک ہے, لیکن یہ سب چیزیں ذریعہ ہیں در حقیقت. یہ مجلسیں, یہ مجالس کی رسم قائم کرنا, یہ ساری چیزیں یہ ذریعہ ہیں اپنے آپ کو ان منزلوں تک لے جانے کے لیے کہ اگر زندگی میں سختیاں لازم آتی ہیں, اس راہ میں سختیاں لازم آتی ہیں کہ حتمند سختیاں لازم آئیں گی, تو وہاں پر انسان یہ نہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا یہ کون سا راستہ ہو گیا. جیسے وہاں پر کوفے کے لوگوں نے کچھ اور سوچا تھا, مکے کے ساتھ چلنے والوں لوگوں نے کچھ اور سوچا تھا, لیکن معاملہ بدل گیا. کوفے کے لوگوں نے 18,000 لوگوں نے بیعت اسی لیے کی تھی کہ وہ بھی, ان کو بھی یہ یقین تھا کہ ابھی جناب مسلم آئے ہیں, اس کے بعد امام حسین السلام آئیں گے, آ کر یہاں پہ حکومت قائم کر دیں گے, اور حکومت قائم کرنے کے بعد نعمتیں تو ہمیں ملیں گی, ہمیں عزت بھی ملے گی. ان کو ایک بہت ہی فکر لاحق تھی, بہت کئی طرح کی فکر تھی. ایک بڑی فکر جو کوفے والوں کو لاحق تھی وہ یہ تھی کہ کوفہ جو پورے عالم اسلام میں ایک مرکزی رول ادا کر رہا تھا ابھی تک, بنی امیہ کی حکومت آنے کے بعد کوفہ کے رول کو چھین لیا گیا, لہٰذا ہماری حیثیتیں نہیں رہے گی. منتقل کر دیا گیا, جو کوفہ شہر بسایا ہی گیا تھا فوجی افراد کے ذریعے سے. خلیفہ دوم کے زمانے میں کوفہ شہر, یہ آپ کو معلوم ہوگا, خلیفہ دوم کے زمانے میں کوفہ شہر بسایا گیا تھا, سب کے سب ٹوٹل یہاں پر صرف فوجی ہوا کرتے تھے. فوجی اس لیے یہاں پہ لائے گئے تھے کیونکہ مدینے سے جا کر ایران اور روم کی جنگ لڑنا بہت دور پڑ رہا تھا, مشکل ہو رہی تھی, ایک راستہ طے کرنا ہی, اس کے لیے بہت خرچ ہو جاتا تھا, غذاؤں کی ضرورت ہوتی تھی, سامان کی ضرورت ہوتی تھی. فوجیوں کو آ کر جب ان کی نئی طاقت بھیجنی ہوتی تھی، افراد کو تبدیل کرنا ہوتا تھا، ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا اور بہت مشکلات کا سامنا تھا. لہذا کوفہ شہر اس لیے بسایا گیا، کوفہ ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں ادھر روم کے لوگوں سے بھی لڑائی جنگ جو چل رہی تھی وہ بھی ایک طرح سے نزدیک تھی ادھر ایران کے لوگوں سے، دونوں طرف سے یہ معاملہ جو ہے نزدیک ہوتا. یہاں مدینے سے یہ کام ہونا بہت مشکل ہو رہی تھی اور بہت پیسہ خرچ ہو رہا تھا، بہت سختیاں اٹھائی جا رہی تھی. لہذا یہ جنگ دو طرف سے جنگ چل رہی تھی، کوفہ شہر بسایا گیا، کوفہ میں آئے تھے سب کے سب فوجی، اور یہی فوجی ٹھہر کر آگے بڑھتے گئے، ان کے پھر بچے ہوتے گئے. اب یہ ایک لمبی داستان ہے کوفے کی، اگر کبھی کوفہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو انشاءاللہ پیش کی جائے گی، اور دوسری جگہوں میں پیش کی جا چکی ہے. ہمارے استاد بزرگوار نے بہت تفصیل سے کوفے کے بارے میں بحث کی، آپ نے سنی ہوگی خود کوفہ اور کوفہ کا کردار. کوفہ شہر اس اعتبار سے 15ویں صدی ہجری میں بسایا گیا، رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 5 سال بعد یہ شہر بسایا گیا، جو کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر، اصل کوئی شہر کوئی بستی کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اسٹریٹجک حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس سرزمین کی، اور ساتھ میں جو ہے پانی کا بھی اہتمام تھا، دریا بھی نزدیک تھا، اور دو بڑی سرزمینوں سے، دو سپر پاور سے نزدیک تھے، اور دونوں سے اسلامی دنیا کی جنگ چل رہی تھی. لہذا اس جنگ کے لیے یہ شہر جب بسایا گیا تو یہاں پر کون لوگ آئے؟ وہ لوگ کی جو عالم اسلام میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہے تھے، یعنی کفر کے مقابلے میں جنگ کرنا. پھر یہاں پر بڑے بڑے سپہ سالار، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے قربانیاں دینے والے، بڑے بڑے جنگ کرنے والے، یہ لوگ آ کر کوفے میں بسنا. پھر ان کی خاندان آئی، ان کا نسل، ان کی نسل آگے بڑھی، یہ سلسلہ آگے بڑھا. عمر سعد جو خود جو ہے سب سے بڑے اس دور کے اسلام کے جنرل کا بیٹا تھا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا عمر سعد، ابن زیاد کو عمر سعد جیسے لوگوں کی ضرورت تھی، وہ یہ کام شمر کے ذریعے سے نہیں کرا سکتا تھا. عمر سعد کے پیچھے اتنا کیوں پڑا جبکہ شمر پہلے ہی سے تیار تھا یہ کام کرنے کے لیے؟ شمر کو سپہ سالار کیوں نہیں بنایا؟ عمر سعد کو کیوں ڈھونڈا؟ عمر سعد کو اتنا مجبور کیوں کیا؟ کیونکہ ابن زیاد جیسے لوگوں کو عمر سعد جیسی شخصیتوں کی ضرورت پڑتی ہے، شخصیت ڈھونڈی جاتی ہے، بے شخصیت لوگ تو لا کے فائدہ نہیں ہوگا. جن کو ایک مقام ہو، جن کی ایک شخصیت ہو، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ اپنی کوششوں کو، اپنے مقصد کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے شخصیات کی ضرورت پڑتی ہے، اور شخصیات متوجہ رہیں کہ کہیں وہ استعمال نہ ہو رہے ہوں آج کے ابن زیادوں کے ذریعے سے، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ علماء کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ مولویوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ معاشرے کی بڑی بڑی شخصیتوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی کبھی اپنے مرجع کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں، مرجع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، الہی مرجع کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ناکام ہوتے ہیں، لہذا پھر خود بنانا شروع کرتے ہیں. ابھی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر آ کر اپنی پسند کی شخصیتیں بنائی گئی ہیں باقاعدہ طور پر، میڈیا کے ذریعے سے، چینلوں کے ذریعے سے، تبلیغات کے ذریعے سے، 10-12 سال سے ایک بہت بڑی کوشش ہو رہی تھی کہ جہاں پر آ کر عالم اسلام، خاص کر عالم شیعت میں شخصیت بنائی جائے، اہل سنت کی دنیا میں بنائی گئی، شیعت کی دنیا میں شخصیتیں بنائی جائے، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کا راستہ موڑنے کے لیے شخصیتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شمر تنہا کافی نہیں ہے. شمر ابن عمر سعد سے بھی زیادہ صفاق اور ملعون ہو سکتا ہے لیکن شمر کی شخصیت نہیں ہے کوفے میں. لہذا ابن زیاد کو عمر سعد جیسے افراد چاہیے ہیں، جو عالم اسلام کا سب سے بڑا جنرل اور سپہ سالار اس کا بیٹا ہو، جس کو ایک پورے کوفے میں ایک بڑا مقام حاصل ہو، ایک بڑی شخصیت حاصل ہو. کوفہ یہ تھا، یہ کوفہ اس میں سب بڑے بڑے افراد تھے، بڑے بڑے سپہ سالار تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے، بڑی بڑی قربانیاں دینے والے تھے. جب تک امیر المومنین کی حکومت کوفے میں تھی، امیر المومنین کی حکومت سے پہلے کوفہ فوجی اعتبار سے مرکز تھا، امیر المومنین کا جو زمانہ آیا تو کوفہ حکومتی لحاظ سے بھی مرکز بن گیا، کیونکہ امیر المومنین نے اپنا مرکز آ کر تبدیل کر دیا، مدینے سے دار الخلافہ اور دار الحکومہ آ کر امام نے کوفے کو بنا دیا. لیکن امام کے بعد اور امام حسن اسلام کے صلح کے بعد ایک جو بڑی مصیبت کوفے والوں پر آئی، اور وہ دین کے نام پر نہیں، امام کے نام پر نہیں، کوئی بھی ان کا الہی مقصد نہیں تھا، ایک جس چیز کا کوفے والوں کو بہت شدید احساس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اتنے بلند مقام پہ تھے پورے عالم اسلام میں ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہوا کرتا تھا، ہم جو کرتے تھے اس طرح سے عالم اسلام آگے بڑھتا تھا، لیکن بنی امیہ کی حکومت آنے کے بعد مرکز تبدیل کر کے شام لے جایا گیا، اور شام لے جانے کے بعد کوفے کی حیثیت چھین لے گی. بہت سارے لوگ امام کو اس لیے خط لکھ لکھ کر بلا رہے تھے کہ وہ ان کو امام سے محبت نہیں تھی. بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب مثلا امام کے شیعہ تھے اس لیے امام کو خط لکھ رہے تھے. امام کے شیعہ بھی اس میں کچھ تھے کہ جو امام نہیں آئے تو وہ خود امام کے پاس چلے گئے. امام کوفے نہیں آئے تو حبیب بن مظاہر خود چلے گئے. امام کوفے نہیں آئے تو مسلم بن اوسجہ خود چلے گئے. امام کوفے نہیں آئے تو امام کے بیسیوں ساتھی, کیونکہ امام کے ساتھ شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے اس میں سب سے زیادہ افراد کوفے کے ہیں. ادھر عمر سعد کے بھی لشکر میں کوفے ہی کے لوگ ہیں, لیکن امام کے ساتھ جو شہدا ہیں ان کے شہدا کی اگر آپ فہرست اٹھا کر پڑھیں تو اس میں سب سے بڑی تعداد, حتیٰ مدینے سے اتنا بڑا خاندان اپنا امام لے کر آئے تھے لیکن مدینے سے بھی زیادہ بڑی تعداد, چونکہ مدینے میں امام کے خاندان کے سوا کوئی اور نہیں تھا. لہذا امام کے ساتھ شہدا کی جو تعداد ہے, شہید جو کربلا میں آگے ہوئے ہیں, وہ بھی سب سے بڑی تعداد کون ہے؟ وہ بھی کوفے کے لوگ ہیں. لہذا کوفہ دو طرح کا کردار ادا کر رہا ہے. کوفہ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے اور اپنی حیثیت کے ساتھ ساتھ پھر امام آئیں گے تو نعمتیں بھی آئیں گی, مرکزیت ہوگی, دارالعمارہ ہوگا, بیت المال ہوگا, پوری دنیا اور پورے عالم اسلام کا مال یہیں پر آئے گا, یہ ساری چیزیں کے لیے امام کو بلا رہے ہیں. اور ایک لوگ وہ ہیں کہ جو امام کو امام کی خدمت کرنے کے لیے, دین کی خدمت کرنے کے لیے, حق کی سربلندی کے لیے بلا رہے ہیں. لہذا وہ لوگ جو حق کی سربلندی کے لیے امام کو بلا رہے تھے وہ نعمتوں کی تلاش میں نہیں تھے, وہ صرف حق کی سربلندی چاہتے تھے. حق کی سربلندی کوفے میں آنے کے ذریعے سے ہو تو اس کے لیے بھی تیار تھے, اور کوفے میں اگر امام نہیں آئے تو خود کربلا جا کر یہ کام کرنے کے لیے تیار تھے, خود چلے گئے. بڑی رکاوٹیں تھیں لیکن خود چلے گئے. بہت سارے نام ہیں, بہت سارے کوفے کے نام اتنے, آپ ایک دو نام سنتے ہیں مثلا, ان سب کے نام آپ کے سامنے نہیں آ پاتے, ذکر نہیں ہوتا. بہت سارے اصحاب کا ذکر نہیں ہوتا. ایک صحابی امام کے وہ نکلے کوفے سے, پل پر, کوفے کے پل پر, یہ بات آگے کہتا چلوں, وہ کوفے کے پل پر 500 افراد کو ابن زیاد نے بھیجا ہوا تھا جو گزرنے کا اصل گزرنے کا راستہ تھا, کہ یہاں سے جتنے بھی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں سب کو چیک کرو, صرف وہ جا سکتے ہیں جو عمر سعد کے لشکر میں اضافہ کرنے والے ہوں. کوئی بھی ایسا چہرہ یہاں پر اگر پہچانو کہ جو حسین ابن علی کے لشکر کی طرف جانے والے, ان کو فوراً پکڑ لو, ان کو جانے نہیں دو, یہاں سے ان کو گزرنا. ابھی سلمہ نام کا یہ شخص ہے, وہ آیا کوفے کے پل کی طرف گیا کیونکہ اور کوئی راستہ وہاں پر نہیں تھا. جب وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ 500 لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ایک آدمی سامنے 500 لوگ. محبت اسے کہتے ہیں, لو احبنی جبل, اگر مجھ سے پہاڑ محبت کرے گا تو اسے سختیاں اٹھانی پڑیں گی. یہ حسین ابن علی کا محب یہ ہے. حسین ابن علی کی محبت اور حسین ابن علی کی امامت اور ولایت کی بنیاد پر محبت کا تقاضا کیا تھا؟ زندگی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ 500 لوگوں کے مقابلے میں میں کیا کروں گا, چلوں واپس اپنے گھر, چلوں اپنے بچوں کا خیال رکھوں, اب امام کے پاس تو نہیں جا پاؤں گا. لیکن اس شخص نے دیکھا, ابی سلمہ یا ابن ابی سلمہ نے دیکھا کہ 500 لوگ موجود ہیں, اپنے گھوڑے کو دور سے تیز رفتار میں مہمیز کیا, تیز گھوڑے کو دوڑایا, سب متوجہ ہوئے کہ گھوڑا تیزی سے آ رہا ہے, اور تلوار اپنی نکالی اور دونوں طرف تلوار چلاتے ہوئے پورے مجمع سے باہر نکل گئے. یہ تلوار بیچ میں کہیں لگ بھی سکتی تھی. جہاں 500 لوگ سامنے موجود ہیں وہاں بھاگتے بھاگتے پیچھے سے تیر بھی مارا جا سکتا تھا, کوئی تلوار بھی لگ سکتی تھی. یہاں پر 99% جان کے جانے کے خطرہ تھا, شاید 1% بچ کر نکل جانے کے خطرہ تھا. لیکن محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ اگر 1% بھی بچ کر امام کی نصرت کے لیے پہنچنے کی امید ہے تو نکل جاؤ, واپس نہیں پلٹا جائے. اور نکلے, تیز رفتار سے نکل گئے اور پھر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یعنی صرف جناب حبیب نے مظاہر تو نہیں آئے, ہم نے ایک ذکر صرف سنتے ہیں, کوفے ہی کے پورا لشکر آیا ہوا ہے. امام کے ساتھ جتنے بھی افراد ہیں اس میں اکثریت سب کوفے کی ہے, اور وہ اس طرح سے آئے ہیں اور اس طرح آ کر انہوں نے جانے دی ہیں. سب یہ طے کر کے آئے ہیں کہ اب جو ہم یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں تو زندگی کے لیے نہیں نکل رہے ہیں, جان دینے کے لیے نکل رہے ہیں. البتہ یہ جان دینا وہ جان دینا تھا کہ جو قیامت تک ہم جیسے لوگوں کو زندگی دیتا رہے. یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا اور نجات دیتا رہے، کیونکہ وہ انہوں نے وہ راستہ اگر پیش کر دیا، اس طرح سے نکلنا یہ راستہ ہے، یہ راہ پر چلنا ہے، یہ سختیوں کے لیے آمادہ کرنا ہے. لہذا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں فقط نعمتوں کی عادت کی ہے، اور اگر انہوں نے حسین ابن علی کے نام پر بھی فقط نعمتیں دیکھی ہیں، تو اس راہ میں جب سختیاں آئیں گی تو خود بھی رک جائیں گے، دوسروں کو بھی روکنا شروع کریں گے. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ جو اس راستے کو طے کرنا چاہا، اتنا روکا گیا، شاہ کی طرف سے کہیں زیادہ اندر سے روکا گیا، حوضے کی طرف سے روکا گیا، عزیزوں کی طرف سے روکا گیا، لوگوں کی طرف سے روکا گیا، چاہنے والوں کی طرف سے روکا گیا. اسی طریقے سے جس طریقے سے مکے میں امام حسین علیہ السلام کو روکا جا رہا ہے، بعض لوگ محبت میں آ کے روک رہے ہیں، بعض لوگ عقیدت میں آ کے روک رہے ہیں سب، لیکن وہ اس راز کو نہیں جانتے کہ یہ راستہ ہی وہ ہے کہ جو سختیوں کے ساتھ طے کیا جائے گا. لہذا اگر ہم کوئی بھی نمونہ نہ پیش کریں، یہاں پر اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو کربلا والوں کا خود سب سے بڑا نمونہ ہے کہ کربلا والے بنے ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالا ہے، ورنہ مکے میں نعمتیں تھیں، کوفے میں نعمتیں تھیں. نعمتوں میں رہ جانے والے کوفے والے بن گئے، سختیوں کا راستہ انتخاب کرنے والے کربلا والے بن گئے. ایک جملہ ہے جو بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، یہ بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنو، امیر المومنین کے کلام میں، امیر المومنین کے، امیر المومنین کے کلام میں حکمتوں کا ایسا دریا بہ رہا ہے، نہیں لیا نہیں گیا عزیزو، ابھی تک نہیں لیا گیا، واللہ نہیں لیا گیا. بہت ہی حق تلفی ہوئی امیر المومنین کے حق میں. امیر المومنین فرماتے جس موضوع پر ما کر گفتگو کر، امیر المومنین کے بہت ہی حسین کلام وہاں پر موجود ہیں. مثلا اسی موضوع پر اگر ہم چاہیں تو بیسیوں کلام امیر المومنین کے آپ کے سامنے پیش کریں، تھوڑا اگر موضوع پہ تفصیلی گفتگو کرنا ہو، جو ابھی تفصیلی گفتگو طے نہیں. نجیب اللہ میں بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، میں زیادہ اسے کھول نہیں پاؤں گا، لیکن آپ اس کو محفوظ رکھیں اور اس پہ غور کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتقوا سکرات النعم. سنا ہے یہ جملہ کبھی؟ فرماتا ہے اتقوا سکرات النعم، نعمتوں کی بدمستیوں سے. سکرات کہتے ہیں نشے کی حالت، ہے نا، سکران سکارا یہ ہے، قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہی جملہ ہے اتقوا سکرات النعم. ابھی تو ہم نے نشے کی بات شراب میں سنی تھی، ڈرگس میں سنی تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کہ نعمتوں کی مستیوں سے. یہ عجیب ہے، یہ بہت ہی عجیب، یہ تو ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا کہ نعمتوں میں بھی بدمستیاں ہوتی ہیں. شراب میں تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈرگس میں تو ہوتی ہیں، فلاں چیز میں ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے، لیکن نعمتیں بھی مست کر دیتی انسان کو. ہاں بالکل مست کر دیتی ہیں. یہ امیر المومنین کا کلام بھی کہ نعمتوں کی بدمستیوں سے بچو، یہ تباہ کر دیتی ہیں. یعنی نعمتیں آ کر اگر انسان کو حالت نشہ میں ڈال دیں، اور صرف نعمتوں کے نشے میں انسان بھاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو، اور صرف لذتوں کے پیچھے پوری زندگی اس نے لذتوں کے پیچھے ڈال دی ہیں، جو آپ اسی دنیا میں اپنی ہم دیکھ سکتے ہیں، مسلمان دنیا میں آ کر دیکھ سکتے ہیں، دوسری دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے عرب دنیا میں آ کر دیکھ سکتے کس طرح نعمتوں کے سکرات میں آ کر غرق کر دیا گیا ہے کہ پورے عالم اسلام کو تباہ کیا جا رہا ہو، لیکن ایک آواز بھی نکلنے کو تیار نہیں. یہ نعمتوں کی بدمستیاں. فلسطین تباہ ہو رہا ہو 68 سالوں سے، 69 سالوں سے. سیریا کو ختم کر دیا گیا ہو، عراق کو اس طرح سے خون و خاک میں غلطہ کر دیا گیا ہو، پورے ملک کو، یمن کو اتنے بم گرائے گئے ہوں، اتنے میزائل مارے گئے ہوں، تو ان کو ٹارگٹ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا، کوئی ٹارگٹ نہیں مل رہا، اب مارے تو کہاں مارے. اتنی مصیبتوں کے درمیان میں انسان آئے اور نعمتوں کی مستیوں میں غرق ہو، بیچز پر ہو، ریسٹورینٹس میں ہو، زندگی میں ہو، لذتوں میں ہو، طوفان، اور خوب نعمتیں اللہ نے دی انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر، نعمتوں کا استعمال کرنا اور ہے، اور نعمتوں کی مستیوں میں جا کر غرق ہو جانا یہ اور ہے. نعمتوں کا استعمال کرنا بلند ہونے کے لیے ہے، جسمانی طاقت کے لیے ہے، جسمانی قوت کے لیے ہے، لیکن نعمتوں کی مستیوں میں پڑنا اپنی روح کو تباہ کرنے کے لیے. لہذا جس طریقے سے، جس طرح سے نعمتیں بھی ہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں، آپ کہ اللہ نے نعمتیں دی کیوں ہیں؟ نعمتیں ضروری تھیں چونکہ نعمتوں کے ذریعے سے بھی انسان کی تربیت ہونی ہے، انسان کے جسم کی بھی تربیت ہونی ہے، انسان کی روح کی بھی تربیت ہونی ہے. جسم کی تربیت یہ ہونی ہے کہ انسان کو وٹامنس کی، پروٹینز کی، غذاؤں کی، کیلشیم کی، اس کی اس کی فلاں فلاں ضرورت ہے، یہی مادی نعمتوں میں رکھی ہیں اللہ نے. اور اس کے علاوہ انسان کو روح کی بھی کیا ضرورت ہے؟ روح کی ضرورت ہے، انسان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ خیرات کرے، انسان کے لیے ضرورت ہے کہ جود و سخی ہو، جواد ہو، سخی ہو، بخیل نہ ہو، یہ روح کی ضرورت ہے. نعمتیں ہوں تاکہ وہ خیرات کر سکے، نعمتیں ہوں تاکہ وہ کسی کی ضرورت کو پورا کر سکے، نعمتوں ہوں تاکہ وہ کسی کی مشکلات کو حل کر سکے. ایک طرف اپنے جسم کی بھی ضرورت، جسم کی بھی ضرورت ہے، اور دوسرے ہماری روح کی بھی ضرورت ہے. یہ نعمتیں آ کر ہماری جسمانی تربیت بھی کرتی ہیں، روحانی تربیت بھی کرتی ہیں، دونوں کام کرتی ہیں. جسمانی تربیت اس لیے اس وقت کرتی ہیں کہ جب نعمتوں کو اپنے جسم کے لیے استعمال کیا جائے، روحانی تربیت اس لیے اس وقت کرتی ہیں کہ جب اپنی ضرورتوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. پھر نعمتیں دونوں کام کرتی ہیں، چونکہ تربیت کے معنی ہے ناقص لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کیے گا نا، انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھار کر لانا. صلاحیتیں نہ ابھرے تو انسان ناقص رہ جاتا ہے. ناقص لوگوں کو کامل بنانا، یہ ہے تربیت کا اصلی مقصد. چونکہ انسان جو پیدا ہوا ہے ناقص پیدا ہوا ہے، ناقص ہے انسان، بہت ساری کمیوں کے ساتھ، بہت ساری ناتوانیوں کے ساتھ. وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جب تم پیدا ہوئے تھے تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی کچھ نہیں تھے، واقعی کچھ نہیں تھے، نہ طاقت تھی، نہ علم تھا، نہ معرفت تھی، نہ صلاحیت تھی، نہ توانائی تھی، نہ بول سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، واقعی کچھ نہیں تھے. اس انسان کو، یہ جو بچہ پیدا ہوا، اس کو جسمانی تربیت کی بھی ضرورت ہے اور روحانی تربیت کی ضرورت ہے. دونوں تربیت کے لیے دو طرح کے وسائل اللہ نے لا کے رکھے ہیں. ایک نعمتیں رکھی ہیں کہ نعمتوں کے ذریعے سے بھی انسان کی جسمانی تربیت بھی ہو اور روحانی تربیت بھی ہو. یہ نہ کہیں کہ نعمتوں سے روحانی تربیت نہیں ہو سکتی، صرف جسمانی ہوتی نا، نعمتوں سے روحانی تربیت ہوتی ہے. جسمانی تربیت اس وقت ہوتی ہے جب نعمتوں کو اپنے جسم میں ڈال لیا جائے، روحانی تربیت اس وقت ہوتی ہے کہ اپنے جسم کے بجائے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے. یہ دونوں تربیت کر رہی ہے نعمتیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو تربیت کرتی ہیں نعمتوں سے زیادہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سختیاں. بس یہی تک میں لانا تھا یہ گفتگو. سختیاں انسان کی زیادہ تربیت کرتی ہیں. سختیاں ابراہیم کو ابراہیم بناتی ہیں. سختیاں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ما اوزیا نبی ان کا ما اوزی، تو کسی نبی کو اتنی تکلیف دی ہی نہیں کہ جتنا مجھے دی گئی. وہ یہ تکلیف تھی جو جناب رسول اللہ کو، یہ رسول اللہ کے یہ مقام عطا کر رہی ہے، یعنی تکلیف میں ڈالنا ضروری تھا. اب قرآن کی آیات بھی ہیں، روایتیں بہت زیادہ، میں نے عرض کی پورا اشرح اس پر پڑھا گیا ہے، اب یہاں پر ہمیں نہیں پیش کرنا ہے. لیکن قرآن کی آیات کی مومن یہ گما حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم حسب الناس ان یترقوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم مومن ہیں اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ ان یترقوا، چھوڑ دیا جائے مومن، جو وہاں مومن ہے، مومن ہے جو ہمیں کہتے ہیں، ہم تو بہت بڑے مومن ہیں، بہت بڑے مولائی ہیں. اگر یہ کہا کہ مولائی ہیں اور مومن ہیں تو تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ حسب الناس ان یترقوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اگر لوگوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ آ کر کیا تو انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا. اگر مکے میں لوگوں نے آگے کہا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھی ہیں تو کربلا تک چھوڑ نہیں دیا جائے گا، شب عاشور تک امتحان ہوگا کہ کتنے ساتھی ہیں، اور انہوں نے اپنا ثبوت دے دیا آ کر. یہ قانون ہے، اور یہ روایتوں سے بہت زیادہ یہ قانون ثابت ہے. روایات یہاں تک کہتی کہ اگر اللہ کسی کو چاہنے لگتا ہے، اذا احب اللہ عبدا، اگر اللہ کسی کو چاہنے لگتا ہے تو بلاؤں کی اس طرح بلائیں اس کی طرف بھیجتا ہے جیسے بارش کے قطرات زمین پر نازل ہوتے ہیں، یعنی زیادہ بھیجتا ہے، زیادہ سختیاں آتی ہیں انسان کی زندگی میں، سختیاں آتی ہیں. ایک آیت ہے جو آپ کبھی کبھی سنتے ہیں، یہ آیت اس سال ثواب کی مجلسوں میں، لیکن شاید اس پر توجہ نہیں کر پاتے ہم لوگ، یا اس کے دوسرے پہلو پہ توجہ کرتے ہیں. ایک آیت قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اصل موت و حیات کو خلق ہی اس لیے، موت و حیات سب حیات یعنی زندگی کے لمحہ لمحہ، یہ ہم نے سب کچھ خلق ہی اس لیے کیا ہے، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، لِيَبْلُوَكُمْ. اب بعد والے نقطے پر بھی ہم نہیں جاتے، چونکہ ہمارے یہاں عام طور سے جب یہ مجلس یہ آیت پر گفتگو کی جاتی ہے تو زیادہ ادھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی اہم نقطہ احسن عملہ، یہ بہترین نقطہ ہے، لیکن ابھی ہم وہاں نہیں جاتے چونکہ ہمارے بھی موضوع میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے خلق الذی خلق الموت والحیات، ہم نے اصل موت و حیات کو پیدا ہی خلق ہی اس لیے کیا ہے موت و حیات کو، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے. وہ کیسے آزمائے؟ کہا کبھی نعمتوں سے آزمائیں گے، کبھی قارون جیسی نعمتیں دے کر آزمائیں گے، کبھی ابراہیم جیسی مصیبتیں دے کر آزمائیں گے، لیکن آزمائیں گے. نعمتیں آ رہی ہیں تو بھی آزمانے کے لیے، مصیبتیں آ رہی ہیں تو بھی آزمانے کے لیے. لہذا اگر نعمتیں آ، تو یہ نہ کہ نعمتیں آ رہی ہیں لہذا ہم دیکھو بہت اللہ کے خاص بندے ہیں، اہل بیت کے خاص بندے ہیں، مومن ہیں، دیکھو ہماری طرف کتنی نعمتیں آ رہی ہیں، جب مصیبتیں آنا شروع ہوں تو یہ کیا ہو گیا، یہ مصیبت کیسی آ گئی، ہم مومن نہیں رہ گئے، ہم نے کیا برا کیا جو ہمارے پر مصیبت آ گئی. اس مسئلے پہ، اس آیت پہ انسان اپنی زندگی میں تھوڑا غور کرے. واقعی ابھی ہمارے پر اتنی فرصت نہیں رہی، ہم تمام کرتے اپنی گفتگو کو، کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ موت و حیات سب کچھ خلق کیا ہے تاکہ انسان آزمایا جائے، اور موت و حیات میں جو کچھ بھی انسان کو دیا جا رہا ہے، چاہے نعمت کی شکل میں چاہے مصیبت کی شکل میں، سب آزمانے کے لیے. اور وہ آزمانا جو نعمتوں سے ہے وہ کہیں آسان ہے ان آزمانے کے مقابلے میں جو مصیبتوں کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جائے. یہ ایک مثال ہے جو ہمارے استاد کی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ایران میں ہمارے ایک استاد ہیں آزا محسن قراتی، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت ہی محترم شخصیت ہے اور بہت ہی زیادہ خدمات انہوں نے انجام دیے علم قرآن اور علم اہل بیت کو نشر کرنے میں، بہت زیادہ یعنی جوانوں تک پہنچانے میں، واقعا ایک بے مثال شخصیت ہے. ان کی ایک مثال یہ، اللہم صلی اللہ، ان کی یہ مثال ہے، انہوں نے یہ مثال دی کہ دیکھیں وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نادان بچے، اگر ان کے سامنے دسترخوان لا کے لگایا جائے اور دسترخوان پہ لا کر غذائیں سب رکھی جائیں تو بچوں کو ہاتھ کدھر جاتا ہے؟ مثلا آپ نے اچھی اچھی مٹھائیاں لا کے رکھی، آئس کریم لا کے رکھ دیا، چاکلیٹیں لا کے رکھ دی، پھر ساتھ میں دوسرا بھی کھانا لا کے رکھا، کچھ تل کھانے، کچھ کھٹے کھانے ہیں، یہ لا کے رکھا، تو بچوں کا ہاتھ پہلے کدھر جاتا ہے؟ وہ جائیں گے مٹھائیوں کی طرف جاتا ہے، آئس کریم کی طرف جاتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ بھی کھا لو پھر بعد میں وہ دیں گے، لیکن وہ مانتا نہیں، ماننے کو تیار نہیں کہ مجھے یہ چاہیے. لیکن بڑے لوگ کدھر جاتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میٹھا زیادہ نہیں کھائیں، یہ شوگر بڑھ جائے گا، وہ فلاں چیز نہیں کھائیں، یہ مشکل ہو جائے گی. کیا چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جو ممکن ہے لذت میں کم ہوں لیکن فائدے اس کے زیادہ ہوں. اور جتنا انسان عقل مند ہوتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کا غذائی مینو بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی مفید چیزیں وہ زیادہ، اور عام طور سے مفید چیزیں جو ہیں وہ لذت والی نہیں ہوتی. یہ بھی ہے، مفید چیزوں کی لذت عقل مند انسان در کرتا ہے، نادان انسان نہیں سمجھتا. نادان لوگ کہاں لذت ڈھونڈتے ہیں؟ ہر غیر مفید چیز میں لذت ڈھونڈتے ہیں، مثلا پوری زندگی کا یہ معاملہ ہے. نادان لوگ وہاں لذت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا بچے لوگ وہاں لذت، لیکن عقل مند انسان اپنی لذتیں تبدیل کر لیتا ہے. اب ایک نیا آدمی بیٹھ کے انسان کو کھانا، ابلا ہوا کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا، کہتا ہے یہ کیسے کھا رہا ہے، لیکن وہ جو کھا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ نہیں، ہمیں اسی میں لذت مل رہی ہے، چونکہ اس نے اپنا ذائقہ تبدیل کر لیا ہے، اپنا مزاج لذتوں کا مزاج تبدیل کر لیا ہے. بعض لوگ زندگی میں ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں لذتوں کا مزاج تبدیل کر لیا ہے. اب جو بچوں جیسی عقل رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے طریقے سے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک دسترخوان اللہ نے بچایا، پوری زندگی کا دسترخوان بچھا رکھا اللہ کی طرف سے، اس زندگی کے دسترخوان میں لا کر بہت ساری نعمتیں بھی رکھی گئی ہیں اور بہت ساری سختیاں بھی رکھی گئی ہیں. وہ لوگ جو بچوں جیسی ذہنیت رکھتے ہیں وہ فقط نعمتوں کی طرف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پروردگارہ نعمتیں نعمتیں، کربلا تک جاتے ہیں مصیبت کی سرزمین میں، وہاں صرف نعمتیں مانگ کے لاتے ہیں، ہے نا. یہ بچہ ہے ابھی 70 سال کا بچہ، 50 سال کا بوڑھا ہو رہا ہے، لیکن ابھی ذہنیت اس کی بچے کی، کیوں؟ اس لیے کہ کربلا جیسی سختیوں کی سرزمین پہ گیا ہے، لیکن وہاں سے مانگ کے کیا لایا ہے؟ فقط نعمتیں نعمتیں مانگ کے لایا. شب عاشور میں نعمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں, آٹھویں محرم کو عاشور کے دن بھی نہیں چھوڑتے ہیں. بعض جگہوں میں دیکھا ہے وہ لا کر نہیں معلوم کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا حرکتیں. یہ سب ہندوؤں سے سیکھی ہوئی حرکتیں, کبھی لیمو لا کے لگاتے ہیں تو کبھی فروٹس لا کے لگاتے ہیں. یہی تبرکات اعضاء میں لا کر, کس لیے؟ کہا کہ یہ کریں گے تو یہ ملنے والا, یہ کریں گے. اور جو کچھ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ وہ صرف نعمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی معاشرے کا شعور اس بچے کے شعور کے مانند ہے جو دسترخوان پہ کیا ڈھونڈ رہا ہے, فقط نعمتیں. پھر جب یہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو یہ نعمتیں اب دوسری مصیبتیں پیدا کرتی ہیں. نعمتیں آ کر مشکلات پیدا کرتی ہیں, نعمتیں آ کر ایمان چھینتی ہیں, نعمتیں آ کر زندگی چھینتی ہیں, نعمتیں آ کر انسان کو اپنے اولاد سے جدا کر دیتی ہیں. نعمتوں کے ذریعے سے کبھی اولاد ایسی منزل پر پہنچتی کہ پوری دنیا و آخرت کی شرمندگی کا باعث بن جائے. نعمتیں آ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوتی, لیکن مانگا کیا؟ عاشور کے دن نعمتیں مانگ رہا ہے. کہتا ہے کہ نہیں عاشور کے دن دعا نہیں کرنا چاہیے, لیکن جا کر لگاتا ہے کہ نہیں یہ چاہیے ہمیں. شب عاشور کے دن دعا اپنے لیے نہیں مانگے, لیکن جا کر وہ کام, خواتین یہ کام کر رہی ہوتی, باقاعدہ کر رہی ہوتی. کربلا منانے آئے ہوئے مانگ کیا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی حسینیت کے راز سے آشنا ہی نہیں ہوئے. حسینیت کے جہاں سینکڑوں راز ہیں, وہیں پہ حسینیت کا ایک راز ہے کامیابی اور نجات کے, کہ سختیوں کے راستے کا انتخاب کیا جائے. اب جو سختیوں کا راستہ انتخاب کرتے ہیں ان کو حیرت سے دیکھتے, کہتے ہیں ان کو کیا ہو گئے, یہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ کیوں اپنے بیوی بچوں کو جا کر آج دہشت گردوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں؟ بعض لوگ اس نگاہ سے دیکھتے, کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا, یہ کیوں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس لوگ آتے, کہتے ہیں یہ کیوں ہو گئے؟ منافقین رسول اللہ کے ساتھ جانے والے مجاہدین کو دیکھتے, کہتے ہیں یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیا, دیکھو کہاں جا رہے ہیں, جان دینے جا رہے ہیں, سختیاں اٹھانے جا رہے ہیں, زخم کھانے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ چلے تو لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے, یہ کہاں ہے, کیوں ٹکے ہوئے ہیں, کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی لذتوں کو بدل لیا ہے. تمہیں نعمتوں میں, عمر سعد کی نعمتوں میں لذت ملتی ہے, تمہیں ابن زیاد اور یزید کے سکوں میں لذت محسوس ہوتی ہے, اور یہ حسین ابن علی کے ساتھی وہ ہیں کہ جنہیں اپنا خون دینے میں لذت محسوس ہوتی ہے, جنہیں قربانی دینے میں لذت محسوس ہوتی ہے. لذت محسوس ہوتی ہے, لذت مجبور ہو کر تو نہیں آئے تھے, رو رو کر جا کر قربانی نہیں دے رہے تھے, مسکرا مسکرا کر قربانیاں دے رہے تھے. لذت یعنی یہ جو بھاگ رہا ہے اور وہ بچا رہا ہو اور بہانے لا رہا ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, مجھے کوئی راستہ نکل جائے, وہ یعنی ڈرا ہوا ہے, یعنی گھبرایا ہوا ہے, یعنی ڈر سمجھ رہا ہے. لیکن جو ہزار بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہا ہے کہ مجھے کسی طرح مقتل میں جانے دیا جائے, اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ ہے کیا موت تمہارے نزدیک, تو کہتا شہد سے زیادہ شیریں. اصل لذت کیا ہے؟ عرب کی سرزمین پر اس زمانے میں شہد سے بہتر کوئی چیز, البتہ ابھی بھی شہد سے بہتر کچھ نہیں ہے غذاؤں میں, لیکن جب ایک 13 سال کا بچہ اس سے سوال کر لیا گیا تاکہ وہاں کربلا میں آئے ہوئے تمام لوگوں کی ذہنیت کا پتہ چل جائے, یہ صرف جناب قاسم کی ذہنیت نہیں ہے, یہ ایک بچے سے پوچھا گیا ہے تاکہ یہاں کے جوانوں کی ذہنیت کا اندازہ ہو جائے. یہ کربلا میں سب کی یہی ذہنیت ہے کہ ان سے پوچھا کہ موت کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ موت ہے تو بہت دردناک لیکن آپ میرے چچا ہیں مجھے قربان ہونا, یہ نہیں کہا. اس 13 سال کی عمر میں قربانی دینا ہے تو بہت مشکل, لیکن آپ امام ہیں لہذا قربانی تو دینی ہی پڑے گی, یہ نہیں کہا, یہ کچھ نہیں کہا. اس یتیمی کے عالم میں اپنی بیوہ ماں کو چھوڑ کر جانا ہے تو بہت مشکل, لیکن اب یہاں آ ہی گئے ہیں تو قربانی تو دینی پڑے گی, یہ کوئی بھی جملہ نہیں ہے. بلکہ کیا کہا؟ فوراً بے ساختہ. یہ بے ساختہ جملے کم نکلتے ہیں جب انسان کی فکر وہ ہوتی ہے, یہ سوچ کر بولا ہوا جملہ نہیں ہے کہ سوچ کر. بعض لوگ نفاق میں, ذہنیت کچھ اور ہوتی ہے لیکن نفاق میں سوچ سوچ کر کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں, یہ سوچ کر بولا ہوا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری ذہنیت جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کی ترجمانی ایک جملہ کر ایک احلا من الاصل, موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے, موت کی لذت اب اس سے بہتر کوئی چیز تھی نہیں کہ پیش کرتے. اگر اس سے کوئی بہتر چیز ہوتی عرب کی سرزمین میں تو پیش کی جاتی. یہ ایک 13 سال کے بچے نے اگر بتایا, اور یہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اے یزید تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا ہے, تو ابھی تک مجھے سمجھ نہیں پایا, تو نے اتنی جانیں ہماری لے لیں، اتنا تیر چلائے، اتنے تلوار چلائے، بچوں تک کے ہمارے شہید کر دیا، لیکن تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ موت ہمارے لیے کیا ہے، تو مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے. اتحددنی بالموت اتحددنی بالقتل، تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، کربلا کے بعد قتل کی دھمکی دے رہا ہے. اللہ اکبر، یہ اتنے احمق ہوتے ہیں تبھی یزید بنتے ہیں، اتنے احمق نہ ہو تو یزید کیسے بنیں گے. کربلا کا منظر دیکھنے کے بعد، 13 سال کے بچے کا سر آیا ہوا ہے اسے دیکھنے کے بعد، یہ ساری داستان بتائی گئی ہے، کس طرح اشتیاق تھا سختیوں کی طرف جانے کا، زخم کھانے کا، تلواریں کھانے کا، نیزے کھانے کا، نیزے کھا کھا کر زمین کربلا پر آ کر گڑیاں رگڑنے کا، کتنا شوق تھا انہیں ماؤں کو چھوڑنے کا، بہنوں کو چھوڑنے کا، عزیزوں کو چھوڑنے کا، یہ کتنا شوق تھا انہیں، کہ جس کو آج کے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ سب خبر یزید کو دی گئی، اس کے بعد بھی آگے کہہ رہا ہے کہ اے سید سجاد میں تمہیں قتل کر دوں گا. اتنا نادان، اتنا احمق ہو انسان تو یزید بنے گا. یہاں پر امام نے جواب میں کیا کہا، اتحددنی بالقتل، تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، تجھے خبر نہیں ہے کہ ان القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ. قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہمارے لیے کرامت ہے، عزت ہے، شرف ہے، لذت ہے، لذت ہے. میدان کربلا میں مائیں اپنے بچوں کی قربانی دے رہی، پروردگار کے شکر کا سجدہ کر رہی ہیں، کیونکہ لذت محسوس کر رہی ہیں، اس قربانی دینے میں بھی اور اس سجدہ کرنے میں بھی لذت محسوس کر رہی ہیں. یہ حسینیت کا راستہ ہے. امام سید سجاد پورے دن بھر کی قربانیاں امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ادھر جلے ہوئے خیمے ہیں، سامنے مقتل ہے. 10 محرم کو چاند کی روشنی آ جاتی ہے. آپ اس سال جب 10 محرم آئے گا، کوئی بھی تاریخ چاند 10 کی جب دیکھیں تو چاند بڑا ہو چکا ہوتا ہے، روشنی اچھی خاصی روشنی ہو رہی ہوتی ہے. اس جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں ادھر مقتل میں لاشیں بکھری پڑی ہیں، اندھیرا نہیں چھایا ہوا، کچھ دکھ نہیں رہا ہے نا، سب کچھ دکھ رہا ہے، ادھر لاشیں دکھ رہی ہیں، تھوڑا قریب ہو تو لاشوں کے زخم بھی دکھ رہے ہیں، جسموں پہ لگے ہوئے تیر دکھ رہے ہیں بیویوں کو، یہ سب کچھ امام سید سجاد کو دکھ رہا ہے، لیکن اسی عالم میں سر سجدے میں رکھ کر شکر کا سجدہ کر رہے ہیں. یہ لذت ہے، یہ لذتیں بدل چکی ہیں. شکر کے سجدے میں، خدا کی قسم ہمارے ہزاروں سجدے میں اتنی لذت نہیں ہے جتنا سید سجاد کے اس ایک شکر کے سجدے میں. ہمارے نہیں، پوری دنیا کے سجدے کو اکٹھا کر لیا جائے اور سید سجاد کا شام غریبہ کا سجدہ، یہ سجدہ نہیں ہو سکتا. کیسے یہ سجدہ کیا جائے؟ اللہ اکبر. لہذا انہوں نے آ کر خود لیا ہے، یہ راستہ طے کیا ہے. جناب زینب نے یہ راستہ خود اختیار کیا ہے. جناب زینب نے پروردگار سے نعمتیں نہیں مانگی، پروردگارہ کوثر نازل کر دے، زمزم بھیج دے، دریا کا رخ ادھر موڑ دے، ہمارے بچے بھوکے ہیں. کچھ نہیں مانگا جناب زینب نے. مانگا تو کیا مانگا؟ اے پروردگار، میرے بچوں کی شہادت کا وقت جلدی آ جائے، میں اپنے بچوں کو قربان کر سکوں، میرا بھیا راضی ہو جائے میرے بچوں کو مقتل میں بھیجنے کے لیے، میرا بھیا جانے کی اجازت دے دے. بدلی ہوئی ہے لذتیں کربلا والوں کی، نگاہ بدلی ہوئی ہے، اور جب تک نگاہ نہ بدلے کربلا نہیں مل سکتی ہمیں. عزیزو، جو جا کر کربلا میں نعمتیں مانگ رہے ہیں وہ کربلا تک پہنچے ہی نہیں ہے، کربلا کی سرزمین تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن حسین ابن علی کی کربلا تک نہیں پہنچے ہیں. جو کربلا کے عاشور میں، شب عاشور میں، 8 محرم میں، میدان کربلا میں، شام غریبہ میں، 40 میں جا کر نعمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں. کربلا سمجھنا یعنی کیا؟ یعنی کربلا کی راہ میں قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہوں. یہ ہے امام سید سجاد دے رہے. لیکن اللہ اکبر، جو چیز سید سجاد کو رلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پھوپھیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، اور وہ ہماری پھوپھیاں جو رسول اللہ کی نواسیاں بھی ہیں، وہ کہ جو علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں انہیں 11 محرم کو اس طرح سے گزارا جانے لگا. چند جملے مصائب کے عزیزوں سے, اس طرح سے گزارا گیا اسی مقتل سے جو رات کے ہلکے ہلکے اجالے میں دھدلایا ہوا منظر دکھ رہا تھا, 11 محرم کے اجالے میں بیویوں کو اسی مقتل سے گزارا گیا. جناب زینب تو رات میں جا کر دیکھ کر آ چکی ہیں, لیکن دیگر بیویاں اس مقتل سے نہیں گزری تھیں. 11 محرم کو ساری بیویوں کو اسی مقتل سے گزارا جانے لگا. جدھر نگاہ اٹھتی ہے اتنے زخم, اتنے تیر, اتنی لاشیں, عزیزوں کی لاشیں. اللہ اکبر, کہیں علی اکبر دکھائی پڑ رہا ہے, کبھی قاسم کا لاشا, کہیں اون محمد کی لاشیں. اور یہ عورتیں ہیں, خواتین ہیں, بیویاں ہیں, نرم دل ہیں, بیویوں کے دل نرم ہوتے ہیں, انہیں سخت منظر نہیں دکھائے جاتے. خواتین کو سخت منظر نہیں دکھائے جاتے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سخت منظر نہیں دکھائے جاتے. اگر گھر میں کوئی موت بھی ہو جاتی ہے, نارمل موت بھی ہو جاتی ہے, تو کہتے ہیں کہ بچے کو نہیں دکھاؤ, بچے کو دور لے کر جاؤ. یہاں کربلا میں بیویوں کے ساتھ 48 سے زیادہ بچوں کو بھی اسی مقتل سے گزارا جانے لگا. اس مقتل سے گزر رہے ہیں, یہ وہ مقتل ہے کہ جہاں سید سجاد کا صبر ٹوٹ گیا. اللہ اکبر, سید سجاد جو صبر کے ہر منزل سے گزرتے چلے گئے, لیکن جب 11 محرم کو مقتل سے گزارا جا رہا تھا تو عالم یہ تھا کہ محسوس ہوا کہ روح پرواز کر جائیں گے. چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا, آنکھوں کا رنگ متغیر ہو گیا تھا, جسم کانپ رہا تھا. جناب زینب کو اپنے بھائی کا لاشا چھوڑنا پڑا اور سید سجاد کے پاس آ کے کہتے, اے میرے لال تم تو مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ, اے بھائی میرے لال تم ہی سہارا ہو, تم ہی پروردگار کی ایک امانت ہو جو باقی ہو. اے میرے لال کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ آواز دے, پھوپھی اماں آپ دیکھیں, پھوپھی اماں ان ملونوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے اور میرے بابا کا لاشا, رسول اللہ کے نواسے کا لاشا اس طرح بے گورو کفن پڑا ہوا ہے, جسم سے لباس بھی چھین لیا گیا ہے, ہاتھ کٹا ہوا ہے, انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, سر کٹا ہوا ہے. جناب زینب نے آ کر تسلی دینا شروع کی, علی کی بیٹی ہے, صابرہ ہے. حسین ابن علی کی وصیتیں جناب زینب کو ہمیشہ یاد رہی, آ کر اس وصیت پہ عمل کر رہی ہیں, تسلی دے رہی ہیں, میرے لال صبر کرو, میرے بیٹے صبر کرو, میرے عزیز صبر کرو, یہ لاشیں اس طرح نہیں ہوں گے, یہاں پہ قبریں بنیں گی, یہاں پر بازاریں بنیں گی, یہاں پر فرشتوں کا آنا جانا ہوگا, یہاں پر مومنین کا آنا جانا ہوگا. اتنا جناب زینب نے جملوں کو دہرایا کہ سید سجاد کو صبر آ گیا. سید سجاد کو صبر آیا تو بی بی پھر آخری مرتبہ اپنے بھائی کو خدا حافظ کرنے کے لیے, اپنے بھائی سے رخصت ہونے کے لیے گئی اور جا کے کہتی, آنتا اخل حسین, کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو؟ کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو؟ اگر تم میرے بھیا حسین ہو تو یہ بہن تمہیں پہچان کیوں نہیں پا رہی ہے؟ پھر سر پہ امامہ کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ سر کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ لباس کیوں نہیں ہے جو آخری وقت میں زینب نے خود پہنایا تھا میرے بھیا؟ وہ لباس کیوں نہیں ہے؟ پھر ایک مرثیہ پڑھا, یا محمدہ یا محمدہ, اے میرے نانا آپ جب اس دنیا سے گئے تھے تو فرشتے آئے تھے صلاۃ و سلام کے لیے, ھذا حسین المرمل بالدماء, یہ میرا بھیا ہے جو خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے. سید سجاد کو یہ منظر کبھی نہیں بھولا. اسی لیے جب امام سید سجاد کی شہادت ہوئی, وہ آخری جملہ دیجو, جب امام سید سجاد کی شہادت ہوئی, سید سجاد کو ہمیشہ کوفہ یاد رہا, ہمیشہ شام یاد رہا, لیکن ایک منظر اور بھی سید سجاد کو یاد رہا کہ کس طرح بے کسی سے زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا گیا اور میں اپنے بابا کے جسم پہ ایک چادر بھی نہ ڈال سکا. اپنے بابا کے جسم پر ایک چادر, ایک ردا بھی نہ ڈال سکا, اس عالم میں حسین کی لاش کو چھوڑ کر گھوڑوں سے ٹاپوں کی لاشوں سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال لاشوں چھوڑ کر اس طرح سید سجاد کو جانا پڑا جو ہمیشہ یاد رہا. اسی لیے جیسے 95 ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ سب سے زیادہ رونق کے ساتھ اہل بیت میں کسی فرد کا جنازہ نکالا گیا تھا, وہ سید سجاد کا جنازہ تھا. نہ رسول اللہ کا جنازہ اس طرح اٹھایا گیا, نہ امام حسن کا, نہ جناب زہرا کا, کسی کو رات کی تاریکی میں لے جا کے دفنایا گیا, کسی کی لاشوں پر تیروں کی لاش کے پر تیروں کی بارش ہو گئی, کسی کی لاش جب اٹھانی ہوئی تو لوگ حکومت کے چکر میں تھے. نہ کسی کے جنازہ اس طرح نہیں اٹھا تھا. حسین ابن علی کا لاشا تیروں پر کربلا میں معلق تھا. یہ پہلا جنازہ تھا جس میں پورا مدینہ اکٹھا ہو کر آیا تھا کہ انہوں نے امام سید سجاد کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا تھا, ہمیشہ کربلا کو یاد کرتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن یہ اس کا جنازہ ہے کہ جو 35 سال تک ہمیشہ 11 محرم کو یاد رکھا کہ میرا جنازہ تو اس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے لیکن میں اپنے بابا کو نہ کفن دے سکا, نہ اپنے بابا کو دفن کر سکا, اپنے بابا کی لاش پر ایک چادر بھی نہ ڈال سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون.